السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلا اور ہمیں ان کے ساتھ جمع فرما، آمین. فہم القرآن باسلوب السؤال والجواب، یہ دورہ قرآن بائے کیو این اے سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن سیریز ہے. آج اس میں پارہ نمبر 9 ہے، قال الملا، انڈرسٹینڈنگ قرآن، کوسچن اینڈ آنسر اپروچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملا، سرداروں نے کہا. یہ سورۃ الاعراف آیت 88 ہے، جس سے پارہ نمبر 9 کا آغاز ہو رہا ہے. ابتدا شعیب علیہ السلام کی قوم کے مستکبرانہ غرور سے بھرے انکار سے ہو رہا ہے کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب. قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ ہم نہیں مانتے، ہم تجھے نکال دیں گے، اور اس طرح انکار اور تکذیب کی باتیں ہی نہیں بلکہ دھمکی اور شدید مخالفت. ان کے انجام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اہل القرا، بستی والوں کو، خاص طور پر اہل مکہ کو ایمان، تقویٰ کی دعوت دی اور برکات اور ثمرات کے وعدے کیے، اور انکار کی صورت میں برے انجام سے ڈرایا. پھر شروع ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے ساتھ، فرعون و ملئہ. یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ فرعون کون تھا. پہلا سوال ہے، فرعون کس ملک کے بادشاہ کا نام ہے؟ فرعون یہ کسی خاص شخص کا نام نہیں تھا بلکہ مصر کے بادشاہ کا لقب تھا. پھر جس وقت میں جو بھی بادشاہ ہوتا، بلکہ یہ بھی آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ دو بادشاہوں سے پڑا تھا، تو ان کی زندگی میں دو فرعون تھے، اور جس نے انکار کیا، جو ہلاک ہوا، بعض نے اس کے مختلف نام بتائے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. اصل میں یہ ہے کہ وہ مصر کا ہی بادشاہ تھا، اور حق کا انکار بادشاہوں کو بھی نہیں بچا سکتا، ان کی بادشاہت سلطنت بھی کسی کام نہیں آتی. تو فرعون یہ شاہان مصر کا لقب تھا، جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان، روس کے بادشاہ کو زار، اور روم کے بادشاہ کو قیصر، ایران کے بادشاہ کو کسرا، اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے. تو فرعون کوئی خاص اس کا نام نہیں بلکہ ایک لقب تھا، جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا اسے فرعون کہتے تھے. نیکسٹ کوسچن ہے، سولی اور پھانسی میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں بار بار سولی کا ذکر آیا ہے. اصلبنکم، صلیب پہ چڑھا دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا. تو یہ سولی کیا ہے؟ پھانسی تو گلے میں رسہ ڈال کر، گلا گھونٹ کر مارنے کو کہتے ہیں، جبکہ سولی میں ایک اونچا کھمبا کھڑا کر کے، ٹاور نما، اس کے اوپر ایک آڑی لکڑی باندھ دی جاتی ہے، پھر ملزم کو اوپر چڑھا کر اس کے بازوں اس آڑی لکڑی کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں، جبکہ جسم اونچی لکڑی کے ساتھ لمبائی میں لٹکا بندھا ہوتا ہے. وہ وہیں دھوپ، سردی، پرندوں کی نوچ کھسوٹ اور دشمنوں کے تیروں یا نیزوں کے زخم کھاتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ بہت پینفل ہے جسٹ پھانسی سے. اسی لیے یہ پارا ہو یا اسی طرح دیگر، جیسے سورۃ طٰہٰ 71 ہے، صلیب کا ذکر آیا ہے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں ہر صورت کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا. یہ پھانسی سے کہیں زیادہ خوفناک سزا ہے. نیکسٹ کوسچن ہے، الاعراف 142، اس میں ذکر آیا ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور پھر 10 راتیں بڑھا دی. لوگوں نے بہت کچھ لکھا، مفسرین نے بہت کچھ بتایا، بعض روایات بھی لے آئے کہ یہ 10 راتوں کا اضافہ کیوں ہوا. تو تیسرا سوال، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کرنے کے لیے 30 راتوں کے ساتھ 10 راتوں کا جو اضافہ کیا، یہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا مسواک کرنا تھا؟ دن بڑھانے میں کیا حکمت تھی؟ الاعراف 142 دیکھیں. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. پہلے 30 دن کی میعاد مقرر کی گئی، پھر اس میں 10 دن کا اضافہ کر دیا گیا، تاکہ ان 40 دنوں میں موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھیں اور دن رات عبادت اور تفکر و تدبر میں مصروف رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 راتوں کی خلوت سے عبادت اور مناجات کی عادت پڑ جائے گی، اور مناجات کی لذت سے آشنائی کے بعد 10 راتیں بڑھانے سے بھی طبیعت پر بوجھ نہیں پڑے گا، ورنہ اللہ کے علم میں تو پہلے ہی 40 راتیں تھیں جو 10 بڑھانے سے مکمل ہو گئیں۔ اور یہ جو بعض روایات میں 10 دنوں کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دنوں کے روزوں کے بعد مسواک کر لی جس سے وہ بو جاتی رہی جو اللہ کو بہت محبوب تھی، اس روایت کا کوئی سراغ قرآن اور حدیث سے نہیں ملا، نہ کسی صحیح سند سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور مسواک سے وہ بو جاتی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ درحقیقت منہ سے نہیں معدے سے آ رہی ہوتی ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے روزے دار کے لیے مسواک کے مستحب ہونے کا ایک باب مقرر کیا ہے، یعنی اس طرح تو پھر مسواک کی ممانعت ہوتی، جبکہ حدیث میں روزے دار کے لیے مسواک استعمال کرنا مستحب ہے، باقاعدہ صحیح بخاری میں باب ہے، باب السواک الرطب والیابس للصائم، روزے دار تازہ اور خشک مسواک کر سکتا ہے، اس کا منہ کی بو اور اللہ کو محبوب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ اللہ کو یہ بو بھی پسند ہے، جیسے ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسواک نہ کریں یا مسواک منہ کی بو کے متضاد ہے، کیونکہ یہ بو معدے سے آتی ہے، منہ سے آتی ہی نہیں ہے، اور جو مسواک ہے یہ منہ کی پاکیزگی اور صفائی ہے، اور یہ مسواک کے مخالف نہیں ہے، منہ کی بو مسواک کے مخالف نہیں ہے۔ اور یہ جو اس واقعے کے ساتھ اس روایت کو جوڑا جاتا ہے اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ تو مسواک مستحب ہے، منہ کی بو اپنی جگہ، اس کا مسواک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا ہی یہ مسواک یا برش کے مخالف ہے۔ اسی طرح برش وغیرہ کا بھی حکم ہے، جب اس ٹیسٹ کو کھایا نکلا نہ جائے اور پیسٹ کو کنٹرول رکھا جائے تو ٹیتھ برش بھی کر سکتے ہیں آپ، یہ جو ہمارے نارمل پیسٹ آتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بس خیال کریں کہ وہ نگلا نہ جائے، اس سے بچیں۔ اور اسی طرح اگر آپ صبح شام کر لیں سحری افطاری کے ٹائم تو بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسواک خاص طور پر اگر اہتمام کر لیں رمضان میں، جو کہ سنت بھی ہے، اور ٹیتھ برش سے زیادہ، اب تو سائنس اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مسواک کے خاص طور پر جو آرگینک نیچرل ہے، اس کا ایک پلاسٹک اور یہ جو میٹیریل ہے برش کا، اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ ہے، بلکہ اس میں بیکٹیریا اور جرمز وغیرہ کی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر کچھ دنوں بعد اس کو بوائل کرنے کا کہا جاتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ نیکسٹ کوسچن ہے عہد الست۔ عام طور پر قرآن ریڈرز یہ لفظ بہت پڑھتے ہیں اور پھر بہت سے سوالات بھی ذہن میں آتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ الاعراف 172 یہ اس کی شہادت ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ اہل علم نے اس سے متعلق دو تفسیریں کی ہیں، ایک انسان کا فطرت توحید پر پیدا ہونا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، اور قرآن میں سے بھی اس بات کی تائید میں بہت سے دلائل ہیں، جیسے سورہ حامیم السجدہ میں ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اسی طرح الذاریات میں ہے، وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، العادیات ہے، ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلك لشهید، اور بھی بہت سے اس بات پر کہ انسان فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا رب ایک اکیلا اللہ ہی ہے، یعنی یہ ایک مجاز کے معنی میں مانوی اعتبار سے یہ میثاق ہے کہ روحانی طور پر انسان کا فطرتاً اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے۔ اور دوسرا وہ میثاق جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اولاد آدم کو نکال کر ان سے لیا، اپنے حقیقی معنی میں، معنوی اعتبار سے نہیں، روحانی یا مجازی نہیں، بلکہ حقیقی اعتبار سے یہ واقعہ ثابت ہے، اور اس کو عہد الست کہا جاتا ہے، جیسے عبداللہ بن عباس اور دوسرے صحابہ سے منقول ہے. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمانون کے فتح کے ساتھ یعنی عرفہ میں آدم علیہ السلام کی پشت سے میثاق لیا، چنانچہ ان کی پشت سے تمام اولاد جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی تھی نکالی اور اس کے آگے بکھیر دی. پھر ان سے آمنے سامنے بات کی، فرمایا الستُ بربکم، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی. یہ مسند احمد اور دیگر کے حوالہ جات سے ثابت ہے کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا. اب یہ کیسے ہوا؟ جب اللہ اکبر، ہم تو مسلمان ہیں اور اللہ کی قدرتوں پر یقین ہے، سائنس ثبوت تلاش کرتی ہے پھر مانتی ہے، پھر وہ شق قمر ہو یا اسی طرح واقعہ معراج وغیرہ، لیکن مسلمان مومن اس کا تو ایمان بالغیب ہے، اور جو چیز قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے اس پر یقین ہے. اور اسی کا ہی اثر ہے کہ دل سے توحید کی گواہی نکلتی ہے، ایون نان مسلم بھی گاڈ، رب، خدا اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اور جو کسی باطل کو مان لیتے ہیں وہ پھر بھی پریشان رہتے ہیں، اور اطمینان صرف اکیلے اللہ پر ایمان پر مکمل ہوتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے کہ الاعراف 189، یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ کیا آدم اور حوا علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی؟ اور پھر حارث نام رکھنا کیسا ہے؟ کیونکہ اس آیت میں ایک یہ بحث اٹھائی جاتی ہے. پہلے آیت دیکھ لیجئے، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. بہت سے مفسرین نے اس سے مراد آدم اور حوا علیہ السلام لیے. ان کی بنیاد اس روایت پر ہے جو سامورہ رضی اللہ عنہ سے ترمذی اور حاکم وغیرہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حوا نے بچہ جنا تو ابلیس ان کے پاس آیا، ان کا کوئی لڑکا زندہ نہیں رہتا تھا. ابلیس کہنے لگا، اس کا نام عبد الحارث رکھو تو یہ زندہ رہے گا. تو انہوں نے بچے کا نام عبد الحارث رکھا اور وہ زندہ بچ گیا. لیکن محققین محدثین نے اس روایت کو ضعیف اور اسرائیلیات سے ماخوذ قرار دیا ہے. اگر غور کیا جائے تو جمع کے الفاظ ہیں اور مراد کفار عرب کی طرف اشارہ ہے، یعنی جب اولاد کی امید ہوتی ہے اس جوڑے کو تو مشرکین اللہ سے تندرست اولاد عطا کرنے کی دعا کرتے اور شکر گزار ہونے کا وعدہ کرتے ہیں، مگر جب ٹھیک ٹھاک بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو غیر اللہ کی دین قرار دے دیتے ہیں. دیکھا جائے تو یہ آج بھی ہے، مثلاً کوئی نام رکھتا ہے نبی بخش، کیا نبی نے بخشا ہوتا ہے؟ کوئی رکھتا ہے حسین بخش، کیا حسین نے دیا ہوتا ہے؟ کوئی رکھتا ہے پیراں دتا، کیا پیر نے دیا ہوتا ہے؟ کوئی رکھتا ہے عبد النبی، عبد اللہ کو عبد النبی رکھ دیتے ہیں، کوئی عبد الرسول، اور کوئی بندہ علی، اور پتہ نہیں کیا کیا. تو اس آیت میں انہی شرکیہ عقائد کی تردید کی جا رہی ہے. اب اس واقعہ جو ایک گھڑا ہوا واقعہ ہے اور اسرائیلیات سے ماخوذ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حارث نام نہیں رکھا جا سکتا. حارث نام رکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اپریشیٹنگ ہے. حارث کا معنی محنت کرنے والا، کھیتی باڑی کرنے والا، اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث نام کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ سب سے سچا نام ہے. یہی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تسمو بی اسماء الانبیاء، تم اپنی اولاد کے نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر رکھو. و احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں. و اصدقوها حارث، اور زیادہ سچ ثابت ہونے والے نام حارث اور حمام ہیں. حارث کا معنی تو کھیتی باڑی کرنے والا، اور حمام ہا یہ ہرہ والی ہے، ہا حلوے والی نہیں ہے، ہا ہے. حمام اس کا مطلب ہے ہمت والا، ہمت سے. بعض نے زیر کے ساتھ اور بعض نے پیش کے ساتھ بھی کیا، لیکن جو حدیث میں آیا ہے وہ حمام، حارث و حمام، یہ سچے نام ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ برے ترین نام جو ہیں وہ حرب اور مرہ، یہ برے نام ہیں۔ اور حرب کا مطلب کیا ہے؟ جنگ، لڑائی، قتال، جبکہ جو مرہ ہے کڑوا، تلخ، معنوی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کم از کم معنی اچھا ہونا چاہیے۔ نام کا شخصیت پر اثر کے علاوہ بھی یہ بات اہم ہے کہ کم از کم نام کا معنی، مطلب اچھا ہونا چاہیے۔ جبکہ جو حارث نام ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رکھا جاتا تھا۔ انس بن مالک، آپ کو پتہ ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی پھپھی ام ربیعہ، ان کا بیٹا حارثہ، صحابی کا نام حارثہ رضی اللہ عنہ، بدر کی لڑائی میں ایک نامعلوم تیر سے شہید ہو گئے تھے۔ کسی نے انہیں کہا کہ تیرا بیٹا تو بے موت، بے مقصد موت مرا اور کوئی فائدہ نہ ہوا، یعنی کسی کو مارتے ہوئے، کسی کافر کو مارتے ہوئے ہوتا تو شہید ہوتا، اب تو نامعلوم جانب سے تیر آیا سو جان ضائع گئی۔ وہ روتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ میرا بیٹا کہاں ہے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی۔ یا رب ہمیں بھی ایسی مائیں بنا کہ جنہیں یہ بشارت ملے، اے ام حارثہ جنت کے بہت سے درجے ہیں، تیرے بیٹے کو تو فردوس اعلیٰ میں جگہ ملی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، تیرے بیٹے کو تو فردوس اعلیٰ میں جگہ ملی ہے، اے اللہ ہمیں ایسی مائیں بنا، ہمیں ایسی جانیں بنا، آمین۔ نیکسٹ کوسچن جادو سے متعلق ہے۔ اس بارے میں جادوگروں کا ذکر آیا ہے، خاص طور پر فرعون نے وہ جو جادوگر بلوائے تھے اور پھر جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جادو کی حقیقت کیا ہے؟ سورۃ الاعراف میں ہے، فلما القوا سحروا اعین الناس، الاعراف 116۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، صرف دیکھنے میں وہ چیز دوسری نظر آتی ہے، اور اس کا اثر محض خیال پر ہوتا ہے۔ اور چونکہ انسان کا جسم دماغ کے تابع ہے، اس لیے خیال کا نقصان یا فائدہ بعض اوقات جسم کو بھی ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب ان کا جادو دیکھا تو خوف محسوس کیا، فاؤ جیسا فی نفسی ہی خیفتم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لبید بن عاصم کے جادو کی وجہ سے کچھ عرصہ بیمار رہے، کیونکہ ذہنی خیالات کا جسم پر اثر ہوتا ہے، اور جادو یہ ذہنی خیالات پر طاری ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے جادو کی تاثیر سے انکار درست نہیں ہے۔ جادو کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا قرار دیا ہے کہ جاؤ بسحر عظیم، وہ بہت بڑا جادو لے کے آئے، اور یہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ جادوگر خود اپنی پاور سے کچھ نہیں کر سکتے، یہ ایسے ہی ہے جیسے شر، زر، بیماری اللہ سے اجازت طلب کرتی ہے اور اس کے حکم سے اثر انداز ہوتی ہے۔ جس طرح تمام شر جو ہیں یہ انسان کے لیے امتحان ہے، اسی طرح یہ بھی ایک امتحان ہی ہے کہ جس کی حقیقت تو ہے مگر اثر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس سے ہی حفاظت طلب کرتے ہیں۔ سورۃ انفال اس بارے میں شروع ہوتی ہے، انفال نام کی وجہ تسمیہ۔ سورہ انفال یہ مدنی سورت ہے، انفال یہ نفل سے ہے، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، جیسے قرآن میں آیا، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، نوافل اسی سے ہے۔ اور انفال سے مراد مال غنیمت ہے، چونکہ وہ اجر سے زائد اللہ کی طرف سے مل رہا ہوتا ہے تو اسے انفال کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں مال غنیمت کی تقسیم کا بیان ہے، اس پر اس صورت کا نام رکھا گیا۔ اب کچھ صورتیں ہیں اس پارے کی مناسبت سے، چونکہ شعیب علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوتا ہے ان کی دعا۔ آپ خود اسے قرآن مجید میں سورۃ الانفال یا پارہ نمبر 9 ہے، سورۃ الانفال آیت 89 میں دیکھ سکتی ہیں، وہاں سے دیکھ کے پڑھ سکتی ہیں۔ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔
بہت جامع میننگ فل دعا ہے، آپ اس معنی کی مناسبت سے اپنے روزمرہ کے معمولات میں پڑھیں۔ ہمارے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، تو جانتا ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ لوگوں کے معاملات، تنازعات، الجھاؤ، مسائل میں بڑی جامع دعا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کھانے پینے میں برکت کی دعا، اور یہ بھی بہت آسان ہے، اور اس سے اگلی دودھ پینے کی دعا ہے۔ دیکھیں دودھ پینے کی دعا سب کو آتی ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، تو اسی سے اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا من، یہ کھا کر کھانے میں مزید بہتری اور برکت کی دعا کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے اسماء و صفات کے ساتھ دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ کی ایک دعا آپ ضرور یاد کیجئے، جن کو یاد ہو وہ تلفظ اور اعراب ٹھیک کر لیں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی قبولیت کی خصوصی بشارت سنائی ہے، اس میں اللہ کے اسماء حسنہ صفات علا سے سوال ہے کہ اللہ جو تو نے سکھائے، جو نہیں سکھائے، جو تیری شان کے لائق ہے، ہم ان سب کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے مانگنے والے کا ہر غم فکر دور فرماتا ہے اور اسے خوشحالی فارغ البالی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان کلمات سے تو جو محروم ہے وہ واقعی محروم ہی ہے، اتنی عظمت والی دعا کے ساتھ سوال ہے، الفاظ کے ساتھ سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل، انہیں خود پڑھو اور دوسروں کو سکھاؤ، کیونکہ جو انہیں اپنے غم کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اس کا غم دور فرماتا ہے اور اس کی خوشی کو طویل فرما دیتا ہے۔ اس دعا کو ایز اٹ از مسنون الفاظ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، خاتون اس کو اپنے مؤنث کے صیغے میں بھی پڑھ سکتی ہے، جیسے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، یہ مذکر کے الفاظ ہیں، تو مؤنث کے لیے اللہم انی امتک وبنت عبدک وبنت امتک، لیکن تبدیل نہ بھی کریں تو بھی ٹھیک ہے، مؤنث کی عظمت کے لیے یا مذکر کے صیغے میں مؤنث بھی شامل ہوتی ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اور پھر سنت کو فالو کرنا، یہ اور افادیت ہے۔ ایک اور دعا ہے، چونکہ اس میں بار بار اس بارے میں دشمنوں کا ذکر آیا، تو دشمنوں کی خوشی سے پناہ کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں ہر مصیبت کی سختی سے اور بدبختی کے گھیر لینے سے اور بری تقدیر سے اور دشمنوں کے ہم پر ہنسنے سے۔ آمین یا رب العالمین۔